من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. درود به محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، سنت نبوی اور اس کی تجلیات کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے. جو باتیں اور جو نکات یہاں تک آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اس کا خلاصہ کچھ لمحوں میں آپ کے پیش نظر کروں گا کہ سنت کا مطلب طور طریقہ ہے جو رسول اکرم نے کام انجام دیے، اور وہ طور طریقے کہ جس پر رسول اکرم چلے، عبادتوں کے مختلف اعمال، معاشرے میں آ حضرت کا وہ برتاؤ، پڑوسی سے برتاؤ، معاشرے کے دیگر طبقات سے برتاؤ، سیاست کیا تھی، حکومت کس طرح سے کی آپ نے، عبادتیں کیا تھیں، عبادتوں میں مختلف عبادتیں، انفرادی عبادتیں، اجتماعی عبادتیں، یہ سب سنت ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جو ان طور طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ڈھال لے اس کردار میں، گویا اس نے سنت پر عمل کیا. لیکن پھر میں نے یہ بات اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ سنت کا ظاہری پہلو ہے، سنت کا ایک پہلو ہے جو باطنی پہلو ہے. باطنی پہلو کا مطلب کیا ہے؟ باطنی پہلو سے مراد ہماری یہ ہے کہ وما انزل الیک، وہ چیز جو ہم نے تم پر نازل کی، جو چیزیں حبیب پر نازل ہوئیں، کیا امت کو تمام چیزیں پتہ لگ گئیں؟ یقیناً نہیں پتہ لگیں، کیونکہ پروردگار عالم خود قرآن میں فرما رہا ہے: فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی اسے کرنی تھی. سورہ اسراء کی پہلی آیت میں خود پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کیوں؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ آیتیں، نشانیاں دکھلا سکیں. دکھانے والا کون؟ نشانیاں خدا، دیکھنے والے ختمی مرتبت. تو یہ کچھ خاص نشانیاں ہوں گی جو ختمی مرتبت کو دکھلائی گئیں. اب سوال یہ ہے کہ ختمی مرتبت نے یہ چیزیں کسے بتلائیں؟ آیا ختمی مرتبت کو یہ اختیار تھا کہ وہ ان چیزوں کو کسی کو بتلائیں؟ کیا ختمی مرتبت کے دائرہ اختیار میں، کیا ختمی مرتبت کے دائرہ نبوت میں انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ مقام ختمی مرتبت کا جو دنا سمت دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام تھا، وہ مقام کہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا کا مقام تھا، یعنی وہ وحی جو خدا نے کی اپنے بندے پر جو وحی اسے کرنی تھی. وحی کس چیز کے بارے میں تھی؟ پروردگار نے یہ اعلان نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو اس بات کا اختیار تھا کہ جو چیزیں وہاں بتائی گئیں وہ کسی کو منتقل کریں. جہاں جہاں وہ چیزیں منتقل ہوں گی, سوال یہی ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو اجازت تھی؟ کیونکہ ہر کام پیغمبر خدا کی اجازت سے کرتے ہیں, ہر کام پیغمبر نے خدا کی اذن سے کیا. کوئی چیز کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. ان اتبعوا الا ما یوحا الی, دیکھو میں وہی کام کرتا ہوں, اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے, میں وحی کے مطابق چلتا ہوں. تو سوال یہ کہ کیا اجازت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی. اگر اجازت کی ضرورت تھی تو اجازت ملی یا نہیں ملی؟ اور اگر اجازت ملی تو کن لوگوں کو, کن لوگوں کے مورد میں, کن لوگوں تک وہ علم پہنچانے کے سلسلے میں اجازت ملی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورۃ تکویر کی آیت, وما ہوا علی الغیب بالظنین, ذات سے ہے یہ زنین, کہ ہمارا پیغمبر غیب پر کنجوس نہیں ہے. اور میں نے سلسلے میں عرض کیا کہ دیکھیے پیغمبر کے کنجوس یا بخیل نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری عطا عام ہے. وما کان عطاء ربک محظورا, حبیب تمہارے پروردگار کی, سورہ اسراء کی آیت, حبیب تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے. معنی کس میں ہے؟ تم لوگوں کی امتیوں کی ذات میں معنی ہے, رکاوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد گفتگو یہاں تک پہنچی کہ دیکھیے سنت کے وہ طور طریقے جو ہم دیکھ چکے ہیں, سنت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کسی واقعے میں پیغمبر کوئی ایسا عمل کریں کہ جو ہماری توقع کے بالکل برخلاف ہو. ایک دفعہ ہم حیران ہو جائیں, متعجب ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پیغمبر اکرم کی سنت کی تمام گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکے. ہم اوحا الی عبدہ ما اوحا, ہمیں نہیں پتا. وما ہوا علی الغیب بظنین, وہ غیب کے جس کے بارے میں, جس پر پیغمبر نے بخل سے کوئی کام نہیں لیا, ہم تک وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یقیناً ایک عام آدمی تک وہ نہیں پہنچا. ایک مرتبہ ہے اس کا کہ جس تک پیغمبر اکرم اپنے رازوں کو منتقل کریں. وہ راز کس کے پاس گئے, کہاں تک منتقل ہوئے؟ پروردگار عالم نے اعلان کیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب, ان بندوں سے کہو, اپنے امتیوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی نبی کریم کا ظاہری کردار, نبی کریم کا ظاہری طور طریقہ, اس کی منزلت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو بہو اس کردار کے مطابق عمل کرے تو اب اس مومن کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ خدا کو ڈھونڈے, خدا کی محبت اسے ڈھونڈے گی. بڑی توجہ کیجیے گا یہاں پر, ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. یو حبیب کم اللہ, ایک ہوتا ہے حبیب اور ایک ہوتا ہے محبوب. محبوب کہ جس سے محبت کی جائے, حبیب یعنی محبت کرنے والا, محب معاف کیجیے گا, محب اور محبوب. محب وہ جو محبت کرے, حبیب وہ جس سے محبت کی جائے. پیغمبر خدا حبیب خدا ہے, یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے. توجہ کیجیے گا, پیغمبر خدا حبیب خدا ہے, محبوب الہی ہے پیغمبر اکرم. اور آیت کہہ رہی ہے اگر تم اس پیغمبر کے طور طریقوں کے مطابق چلو گے تو جس طرح سے یہ پیغمبر حبیب خدا ہے تم بھی خدا کے حبیب بن جاؤ گے. چھوٹی چیز نہیں حبیب خدا. اب امت یہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ مولانا جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ نبی کریم بھی حبیب خدا, ہم بھی چلے نبی کریم کی سنت پر, اتباع کی, ہم بھی حبیب خدا. تو ایک وہ حبیب خدا تھے, ایک ہم بھی حبیب خدا, وہ اپنی بات کر کے چلے گئے, اب ہم اپنی بات کریں گے. نہیں, پیغمبر اکرم کی شان کو اس خوبصورت انداز سے قرآن نے واضح کیا کہ دیکھو فتبعونی, تم حب کے, محبت کے, عشق کے, محبوبیت کے جتنے بلند مرتبے تک پہنچ جاؤ تمہیں سہارا حبیب کا ہی لینا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کی منزلت یہ کہ جب یہ محبت کی اور حبیبیت کی, محبوبیت کی منزل پر ہے تو پیغمبر اکرم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں, براہ راست تعلق ہے. لیکن امت اگر حبیب کے مرتبے تک پہنچنا چاہے تو اسے رسول اکرم کے کردار کا سہارا ہمیشہ درکار ہوگا. بھائی یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں. جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں محبت کے مرتبے تک پہنچنا ہے تو دیکھو, یاد رکھنا, حبیب کے وسیلے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتے. جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں حبیب کے اتباع کی ضرورت ہے, حبیب کے ذریعے ہم تک آؤ, تو مسلمانوں کو کہنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے وہاں تک پہنچ جائیں گے. حبیب خدا, ایک سلوات بھیجیے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں. تو بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے سنت. حبیب بن جاؤ گے تم خدا کے. یحببکم اللہ, یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے گی. تم اتباع تو کرو میری, تم میرے قدموں پر قدم رکھ کے تو چلو, نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چلو, اللہ کی محبت تمہیں ڈھونڈے گی. یحببکم اللہ, تم اللہ کے حبیب بن جاؤ گے. لیکن یاد رکھنا کہیں دماغ میں تکبر کی ہوا نہ بھر جائے, ہر مقام پر ہماری ضرورت ہے. تو بہت بڑی توجہ کیجیے گا. اچھا اب یہاں پر جہاں تک جب یہ بات آ گئی تو بات یہ ہے کہ کل جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا, جناب موسیٰ اور خضر کے حوالے سے, اور جناب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں نے دو آیتیں پڑھی تھی, اور وہاں پر جناب خضر نے جو جواب دیا جناب موسیٰ کو وہ یہ جواب تھا. آخری نقطہ اور جو آخری اہم مطلب یہاں پر رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آخر میں بات ختم ہو گئی تو جناب موسیٰ, آپ حضرات کو یاد ہے اور جانتے ہیں آپ, ایک دفعہ بڑے متعجب ہوئے, اور یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی نازل ہو رحمتیں میرے بھائی موسیٰ پر, اگر ذرا اور صبر کرتے تو اس سے مزید عجیب آیتیں دیکھتے. تو جب حالت یہ ہے کہ وہ نبی, وہ پیغمبر اکرم کہ جو خضر اور موسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے کئی سو برس بعد پیدا ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کے بارے میں کہ اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو خضر اس سے کہیں زیادہ واقعات دکھاتے جو عجیب ہوتے. یعنی پیغمبر اکرم کی سنت, پیغمبر اکرم کا علم نہ صرف یہ کہ اپنے کردار پر مسلط ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے, بلکہ جانتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا واقعات کس انداز سے پیش آئے, اور اگر موسیٰ مزید صبر کر لیتے تو خضر اس سے زیادہ عجیب واقعات دکھاتے. بھائی بڑی توجہ کیجیے گا, خضر کے باطن تک, خضر کی روح تک, خضر کے دل و دماغ تک موسیٰ نہ پہنچ پائے. وہ چیز خضر کے پاس تھی. خضر نے کہا دیکھو ہم نے اس بچے کو اس لیے مار دیا, وجہ کیا تھی کہ اردنا, ہم نے یہ چاہا, ہم نے یہ ارادہ کیا, ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا و اقرب رحما, کہ تمہارے پروردگار نے یہ چاہا کہ ایسی اولاد دے گا جو اس سے زیادہ محبت رکھے گی اپنے ہم نو کے ساتھ, بنی نو انسان کے ساتھ مہربان ہوگی اور اس سے زیادہ پاک ہوگی. اور دیکھو ما فعلتہ عن امری, موسیٰ یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا, رحمتا من ربک, یہ رحمت کی وجہ سے تھا. دیکھیے وہاں سفینے میں سوراخ کیا, وہاں بچے کو قتل کیا, وہاں دیوار گرا دی. تو رحمت پروردگار کے مصادیق کا تعین انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. یہاں دیوار گر رہی تھی, کھڑی کر دی, سمجھ میں آ گیا رحمت تھی, وہاں لڑکے کو مار دیا, ہم سمجھیں گے رحمت کے خلاف ہے, حکم الہی ہے کہ اسے قتل کرو تو یہ عین رحمت ہے, سفینے میں سوراخ کر دو تو یہ عین رحمت ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک عجیب مذہبی افکار ہے موجود. کوئی کہے گا مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی جو بچہ بد اتوار ہو, جو بچہ مذہب پر نہ چلے, جو بچہ شیطانیاں کرے, اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اب کوئی صاحب چلے گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے, بچوں کو دیکھا کھیل تماشے مصروف ہیں, خضر نے تو قتل کر دیا تھا, انہوں نے جمع کے دو تماشے لگا دیے. حضور ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر خضر نے وہ کام کیا تھا تو ہم بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, وہ قرآن کو توجہ سے پڑھے. خضر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ خضر سے یہ کہہ رہے ہیں, حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس سلسلے میں میں آپ کی تبعیت کر سکتا ہوں. اور خضر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, خضر جیسا بندہ ملا موسیٰ کو, خضر کی خصوصیت کیا تھی, ہم نے اپنے پاس سے ایک مخصوص رحمت عطا کی تھی خضر کو, اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا. ہاں جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے خاص علم لدنی عطا کیا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو حضور سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے کہ پیچھے سے جا کر جو صاحب یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی خضر جیسے کام کر سکتا ہوں, ان کی آنکھ پہ ایک پٹی باندھیے اور دو تماچے لگا کر بھاگ جائیے, پھر کہیے بتائیے کس نے تماچا لگایا تھا. بھائی جو انسان محتاج ہے اس بات کا, اتنا محتاج ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھی جائے تو اسے یہ نہ پتا لگے کہ تماچے کس نے مارے. اگر گھر میں بتی چلی جائے تو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ دیا سلائی کہاں رکھیے کہ شمع جلا لے, وہ خضر کا مقابلہ کرے گا. بھائی انبیاء, اب عجیب ہے 21ویں صدی ہے, بڑے بڑے لطیفے کہہ دیے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں. اب یہ بھی عجیب بات ہے, ایک صاحب کی بات سن رہا تھا میں کہیں, کہیں گے خضر جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے. کیوں فرشتے تھے؟ اس وجہ سے فرشتے تھے کہ کوئی انسان, بڑی توجہ کیجیے گا, دیکھیے حماقت واقعی اپنے آپ کو دکھا دیتی ہے کتنا احمق انسان ہے جب قرآن پر توجہ نہ کی جائے. اب کیونکہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ اختیار کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے لفظ آپ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے. کہا کیونکہ کوئی بھی شخص کسی لڑکے کو نہیں مار سکتا, پیغمبر کسی کو نہیں مار سکتا, یعنی آپ پیغمبر کے اختیارات کا تعین کریں گے. حبیب لیس لک من الامر شیء, پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے حبیب اس کار رسالت میں, اس تبلیغ رسالت میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے, ہر کام ہمارے اذن سے ہوگا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے میں اس کی تبعیت کروں گا. اور یہاں پر یہ صاحب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں 21ویں صدی میں کہ دیکھیے کیونکہ خضر نے ایک ایسا کام کیا, کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا حق تھا بھائی, کیا حق تھا کشتی میں سوراخ کرنے کا؟ اس نوجوان لڑکے کو قتل کرنے کا کیا حق تھا؟ گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا, پیسے نہیں دیے, یہ کیا حق تھا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کام کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا, ایسا کام فرشتہ کر سکتا ہے. تو ایک بات تو آپ نے مان لی, پیغمبر کا دامن بچانے کے چکر میں آپ نے فرشتے کو آلودہ کر دیا, یعنی غلط کام مانا آپ نے لیکن فرشتے سے نسبت دے دی. دیکھیے جب جہل کی عینک لگا کر قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہی عجیب و غریب قسم کے نظریات سامنے آئیں گے. آپ نے چاہا کہ پیغمبر کو بچا لیں لیکن فرشتے کو آپ نے آلودہ کر دیا. حضور جب جملہ یہ ہے ما فعلتہ عن امری, یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا, وجد عبدًا من عبادنا, جا کر سنیے متفق تفاسیر و تراجم اہل سنت اور اہل تشیع کے لکھا ہے کہ یہ خضر ایک پیغمبر ہے. ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو, میری نظر سے نہیں گزرا کہ خضر فرشتے تھے, اور اگر خضر فرشتے تھے وہ موسیٰ کی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ فرشتہ تھا. اور پروردگار نے بھیجا تھا اس نیت سے کہ دیکھو موسیٰ کی نظر میں یہ چیزیں تعجب کا باعث بنیں گی. کوئی نقطہ ایسا تھا کہ موسیٰ اسے ہضم نہ کر پائے, جبھی تو اعتراض کیا. اور آپ اس موسیٰ, جناب موسیٰ نے جس مسئلے کو ہضم نہ کر پائے, سمجھ نہ کر پائے, آپ اسے اس انداز سے حل کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ فرشتہ تھا پیغمبر نہیں تھا. اگر یہ پیغمبر نہیں تھا اور فرشتہ تھا اور فرشتے کے لیے کام کرنا صحیح تھا تو اس کا مطلب ہے یہ مان لیجئے کہ جو اتنے جلیل القدر عظیم المرتبت فرشتے جبرائیل کے روبرو ہو چکا ہے, جو فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جو دریائے نیل کو چیر چکا ہے, جو صحرا سے پانی نکال چکا ہے, جو جادوگروں کے سانپوں کو اپنے اجدہے کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار چکا ہے, وہ موسیٰ ایسا تھے, وہ موسیٰ ایسے تھے کہ ایک انسان جو نبی ہے اور فرشتے کے درمیان فرق نہ کر پائے, جو تجلی الہی دیکھ لے کوہ طور پر, جو 70,000 میں سے 7,000 اور 7,000 میں سے 700 اور 700 میں سے 70 آدمیوں کو لے کر جائے کوہ طور پر مناجات کے لیے 40 دن تک, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً, میں آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا, 30 دن کے لیے بلایا تھا, 10 اور اضافہ کیے, 40 دن کے لیے کوہ طور پر آؤ مناجات کرو. جناب موسیٰ کے واقعات بہت نوین ہیں, آپ خود پڑھ سکتے ہیں جا کر. تو وہ ایسے تھے جناب موسیٰ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرشتہ ہے یا پیغمبر ہے. حضور دیکھیے یہی ہوتا ہے سلسلہ کہ جب آیات کو توجہ کے ساتھ نہ دیکھا جائے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بھیانک مرحلہ آتا ہے جہاں انسان پیغمبر کے اختیارات کو معین کرتا ہے اور ذرا اور چھوٹ مل جائے تو خدا کے اختیارات کو معین کرتا ہے. درود بھیجیے محمد علی محمد. بات ہو رہی تھی غیب کی, اتباع نبی کی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم بھی خدا کے حبیب بن جاؤ گے, خدا تم سے بھی محبت کرے گا, تم بھی خدا کی محبت کا مرکز قرار پاؤ گے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ سنت کا وہی پہلو کہ جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا, اور آخری تقریباً جو جملے تھے فضائل کے سلسلے کے کہ جناب سیدہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت کی تجلی ہے, اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. میرا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ جناب سیدہ, ایک آپ نے دیکھا رسول خدا کو عمل کیا, میں نے دیکھا, اصحاب نے دیکھا, عشرہ مبشرہ نے دیکھا, ازواج مطہرات نے دیکھا, تابعین نے دیکھا, محدثین نے دیکھا, تبع تابعین نے دیکھا, عمل کیا, کرتے رہے عمل, نیک لوگ تھے جو رسول نے کہا سیکھ لیا, گناہ سے بچتے رہے, بڑے نیک لوگ تھے, جنتی بہشتی لوگ. انہوں نے رسول کے عمل کو دیکھ کر ایک عمل کو سیکھا اور کیا. تجلی چمک ان کے بارے میں آئے گی, دیکھیے فلما تجلا ربہ للجبل, جب پہاڑ کے یا موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی. لیکن خود تجلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ جو خود تجلی تھی اس کی حقیقت سوائے اس کی اپنی حقیقت کے کچھ اور نہیں. سیدھی سی بات کروں, نمک نمک ہے اور کچھ نہیں. نمک جس چیز میں ڈلتا ہے وہ شور ہو جاتی ہے, نمکین ہو جاتی ہے. ہر چیز کی نمکینی اور نمکدار ہونا اور شور ہونا نمک کی وجہ سے ہے. لیکن نمک پر کس چیز کی نمکاہٹ, اب یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دیجئے, نمک میں کس چیز کی شوری ہے, یہ خود اس کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے. اب نمک کے بارے میں یہ پوچھنا کہ اس میں یہ مزہ کہاں سے آیا, یہ صحیح سوال نہیں ہے. کیمیکل اس کی اپنی وجوہات ہیں, اس میں نہیں جانا مجھے. اچھا اب آپ پوچھئے مرچوں میں یہ تیزی اور تیکھا پن کہاں سے آیا, کھانے میں کہاں سے آیا, مرچوں سے, مرچوں میں کہاں سے آیا, خود مرچوں میں آیا ہے, خود مرچوں کی اپنی ذات میں, گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیز موجود ہے. اب سنت کی چمک جہاں پر جائے گی, کردار جہاں پر جائے گا, تجلی وہاں پر آئی ہے. انہوں نے دیکھ کر عمل کیا, تابندگی درخشندگی سنت کی ان کی ذات میں ہے کیونکہ انہوں نے رسول کے عمل کو دیکھ کر وہ عمل کیا. لیکن خود رسول خدا کا باطن, خود رسول خدا کا قلب مقدس, اب وہ کس تجلی سے منور ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو. دیکھیے اصحاب, ازواج مطہرات, عشرہ مبشرہ, تابعین, تبع تابعین, مفسرین, محدثین, ان کی زندگیاں نورانی ہیں, ہے نا نورانی, بھائی نورانی ہے, اس میں کوئی ایسے لیت و لال کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. نیک لوگ تھے, زندگی گزاری, نماز روزہ اپنا کرتے گئے, چلے گئے, جنتی لوگ. ان کی زندگیاں نورانی کیوں ہوئی؟ رسول کی سنت کی تجلی کی وجہ سے. اب رسول کی سنت کس وجہ سے نورانی ہے, رسول کے پاس کون سا نور ہے, رسول کی ذات میں کیا چیز ہے کہ اب اس سے سوتے پھوٹ رہے ہیں. ایک اور مثال دے دوں کہ دیکھیے ہر چیز دکھ رہی ہے سورج کی وجہ سے, سورج کی روشنی کی وجہ سے. اب سورج کی خود اپنی روشنی, سورج خود کیوں دکھ رہا ہے, خود اپنی روشنی کی وجہ سے. سورج کی ذات میں وہ روشنی ہے جس کا سورج خود مالک ہے, سورج خود ہے اور اپنے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اب یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے, ہر چیز وہ خود ہے, اپنے علاوہ کچھ اور نہیں. یہ میں پہلے سال بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے, اب یاد آ رہا ہے, اور اس دفعہ پھر گفتگو ہو رہی ہے. آپ مزید ذرا غور فرمائیے, واضح ہو جائے گی بات. ہر چیز خود ہے, اپنے علاوہ کچھ اور نہیں, یہ ایک سیدھی سی بات ہے. پانی پانی ہے, یہ شربت نہیں ہے. یہاں پہ شربت ہوتا تو شربت شربت ہوتا, تیل ہوتا مٹی کا تو مٹی کا تیل مٹی کا تیل ہے, اپنے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس میں تمام اس کی ذاتی خصوصیات موجود ہیں. جب بات یہاں تک آ گئی تو دوبارہ چلیے یاد دہانی کروا دوں, وما ہوا علی الغیب بزنین, کہ ہمارا حبیب غیب پر کنجوس نہیں, غیب کے سلسلے میں بخل سے کام نہیں لیتا. اتباع کرو اس کی, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی کیونکہ یہ حبیب خدا ہے, اسی طرح سے تم بھی حبیب خدا بن جاؤ گے. اب ہر شخص سنت کی اتنی ہی گہرائی میں اتر سکے گا جتنا اس کا تعلق ہو رسول خدا سے. بھائی میرا تعلق کیا ہے, 1400 سال بعد پیدا ہوا, حدیث کی کتابیں پڑھی, علماء سے پوچھا, آڑی ترچی جیسی معلومات ہے, جیسی عقل ہے ویسی معلومات, تو اب لیا جیسا عمل کیا, باقی رہے نام اللہ کا. تو کہا صاحب مولانا ہاں بس نماز وماز پڑھ لیتے ہیں, ذرا قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے اسی حد تک اوقات مولانا کی. دیکھیے کیونکہ میرا تعلق رسول خدا سے بڑا کمزور سا ہے, لیکن جس کا تعلق جتنا گہرا ہوگا, عمیق ہوگا, جتنا تعلق مضبوط اور مستحکم ہوگا, وہ محبت الہی کی اسی منزل پر فائز ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو رسول کو دیکھ کر اس پر عمل کرے وہ حبیب خدا کے مرتبے تک پہنچ جائے گا، لیکن رسول کی برکت سے. اب ذرا بتائیے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کو رسول یہ کہیں، جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا، اب بات کو ذرا دوسرے زاویے سے پیش کر رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ بضعت منی، یہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. کل میں نے کیونکہ بالکل آخری حصہ تھا تقریر کا اور کچھ حوالے سے تشنہ رہ گئی تھی، میں مزید اس کو پھیلا رہا ہوں کہ دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ بضعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو اب آپ یہ بحث مت کیجئے فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ مکتب رسول میں جا کر تعلیم حاصل کی، پھر سنت کے اس مرتبے تک پہنچی. یہ ازواج مطہرات کی شان ہے، یہ عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. فاطمہ کا مرتبہ سنت کا وہ مرتبہ نہیں جو ازواج مطہرات کا مرتبہ ہے، کیونکہ فاطمہ بضعت منی ہے. فاطمہ کو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ رسول آ کر سکھائیں تو وہ سیکھیں، کیونکہ فاطمہ حقیقت رسالت کا حصہ ہے، اور جتنی گہرائی کے ساتھ فاطمہ سنت سے واقف ہے اتنی گہرائی سے کوئی بھی سنت سے واقف نہیں. جب فاطمہ کا علم سنت کے بارے میں سب سے جدا، تو فاطمہ کا انداز و اطوار بھی سب سے جدا ہوگا. اب اگر فاطمہ کی زندگی میں کوئی گوشہ اور پہلو ایسا آئے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو توجیہ مت کیجیے گا، کہیے گا یہی حق ہے اور حقیقت ہے. کیونکہ خضر نے کہا تھا ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. وہاں موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، پریشان ہو گئے، یہ موسیٰ کی حقیقت کیا ہے ختمی مرتبت کے بارے میں، ختمی مرتبت کے مقابلے میں موسیٰ کی حقیقت کچھ نہیں، اور موسیٰ سے کہیں بڑھ کے خضر تھے. خضر کی کیا حقیقت ختمی مرتبت کے بارے میں؟ اب ختمی مرتبت کی ذات کی سنت کیا ہوگی؟ وہ سنت کے جس سے فاطمہ زہرا متصل ہوگی. اب آپ سمجھ جائیے کہ مرتبہ کیا ہوگا، عمل کا مرتبہ کیا ہوگا. یہی تو عمل کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب فاطمہ میدان قیامت میں آئیں گی تو خطاب آئے گا غیب سے پروردگار کا، جبرائیل کا نہیں، اسرافیل کا نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا نہیں، براہ راست پروردگار عالم خطاب کرے گا. یا اہل محشر غزو ابصارکم، اے قیامت کے میدان میں موجود لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ زہرا گزرنے والی ہے. پروردگار یہ فاطمہ کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ کہا جواب شاید یہ آئے کہ دیکھو فاطمہ نام ہے حقیقت محمدی کا. بھائی کیسے حقیقت محمدی کا حصہ ہے؟ اب یہ مجھ سے مت پوچھئے، یہ جا کر امام بخاری سے پوچھئے اور بخاری شریف میں جو لکھا ہے ان سے پوچھئے. اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت کی حقیقت کیا بتاؤں میں. جب وہاں خضر کے کاموں کی حقیقت موسیٰ نہیں سمجھ پائے تو میں رسول خدا کے کاموں کی حقیقت بتلاؤں گا؟ تو جس چیز سے میں بھاگ رہا تھا اسی میں جا کر پھنس جاؤں گا. تو دیکھیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کسی حد تک تصویر واضح ہو سکے، جو گرد جمی بھی ہے ٹنوں اس پر تھوڑی سی ہٹ جائے، دھندلی صحیح کچھ تو دیکھے سنت کسی کو. تو دیکھیے اجزان گرامی، یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر رسول کے ساتھ کبھی ہم اس ہستی کو جاتا ہوا دیکھیں کسی غرض سے، کسی مقصد کی خاطر، تو اب امت پریشان نہ ہو کہ رسول کو کس لیے فاطمہ کی ضرورت پڑی. یہ نام ہے ان کا فاطمہ زہرا، در حقیقت رسول کی ذات کی تجلی ہے یہ، لیکن وہ تجلی نہیں جو دیگر اصحاب ہے. یہ تجلی حقیقت سے براہ راست متصل اور منسلک ہے. اب جناب امام بیضاوی نے کیا لکھا اپنی تفسیر میں، جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف جنہیں جار اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ اب مباحثہ آپ لوگ سب سن چکے ہیں، مجھے مباحثہ یقیناً نہیں پڑھنا، اتنا مباحثہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اگر اب میں نے مباحثہ پڑھا تو شاید آپ میرے خلاف ہی مباحثہ کر لیں. تو دیکھیے ایک درود بھیجے پنجتن کی بارگاہ میں. مماہلے کے لیے گئے, آیت آئی, آیت آپ سب کو یاد ہے, ابھی میں آیت پڑھوں گا تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے.